ربنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله. میرے دوستو، بزرگو، بارہا یہ بیان ہو چکا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے عقائد کو بھی بیان فرمایا اور اعمال کو بھی بیان فرمایا اور اخلاق کو بھی بیان فرمایا. ظاہر بات ہے کہ جب قرآن پاک دستور حیات ہے، دستور العمل ہے، اس میں ہر قسم کے احکام بیان ہوں گے. جتنی ضرورت انسانوں کو ہو سکتی ہے سب کچھ اللہ تعالی نے بیان فرما دیا ہے. دوسری کتابوں میں یا دوسرے کی کتابوں میں نقص ہو سکتا ہے، کمی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ ہماری نفسیات سے واقف نہیں، ہماری ضروریات سے پورے طریقے سے واقف نہیں. کتنی بڑا فلسفی ہو، سائنسداں ہو، کتنی بڑا قانون داں ہو، مگر میرے دوستو، بزرگو، انسان کی پوری ضروریات کو وہ نہیں جان سکتا. آگے کیا ضروریات پیش آئیں گی اس کا وہ احاطہ کر ہی نہیں سکتا. چنانچہ قوانین میں برابر تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، انگریزوں کے یہاں بھی، یہاں بھی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں قوانین میں، مگر اللہ رب العزت جو عالم الغیب ہے، عالم الشہادہ ہے، اسی نے ہم کو پیدا کیا، اسی نے ہماری ضروریات کو پیدا کیا. تو کیا وہ نہیں جانے کا کہ ہماری ضروریات کیا ہیں؟ اس کے متعلق جو تعلیم ہو سکتی ہے، جو ہدایت ہو سکتی ہے، وہ سب کچھ اللہ نے دے دیا ہے. تعلیم اور ہدایت پوری پوری فرما دیا ہے، کوئی کسر اس کے اندر اٹھا نہیں رکھی. اسی بنا پر فرما بھی دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، نعمت کا اتمام کر دیا. اللہ، کتنی زبردست آیت ہے. یہود و نصارہ نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ آیت اگر ہم لوگوں کو ملتی یا ہم لوگوں پر نازل ہوتی تو اس دن ہم عید مناتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ہمارے یہاں عید تو ہے ہی، وہ دن عرفہ کے دن بھی عید ہے. ہم لوگ اس کو عید سے بڑھ کے سمجھتے ہیں، ہم لوگ اس کی ناقدری نہیں کرتے. زبردست آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اعلان فرما دیا، اسلام ہی ہمارا دین مرضی ہے، دین پسندیدہ ہمارا اسلام ہے. نہ عیسائیت ہے، نہ یہودیت ہے، نہ مجوسیت ہے. میرے دوستو، تمام ادیان کو اللہ نے منسوخ کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے بعد. اتروں کو کلوہا مسدودت، سب راستے بند ہو چکے ہیں، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ کھلا ہوا ہے. اسی راستے سے ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں، اسی راستے سے ہم جنت تک پہنچ سکتے ہیں. دوسرے راستے میں خطرات ہی خطرات ہیں، منزل مقصود تک پہنچنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ تو اللہ تعالیٰ ہی نے فرما دیا ہے، کسی دوسرے نے تھوڑی نہیں فرمایا. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو دین آپ کو دیا گیا وہ مکمل دین ہے، اس میں کوئی کسر نہیں. کوئی اس کے اندر کمی نہیں. ہمارے بہت سے جدید تاریخ یافتہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں اقتصادیات کے متعلق نہیں بیان کیا گیا, سیاسیات کے متعلق نہیں بیان کیا گیا, معاشیات کے متعلق نہیں بیان کیا گیا. یہ غلط خیال ہے دوستو بزرگو. سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرما دیا ہے, علماء نے اس کو الگ کتابی شکل میں جمع بھی فرما دیا ہے. دین ہمارا کامل مکمل میرے دوستو. شادی بیاہی کو لے لیجیے, کون سی تھی اس کے اندر کمی, بالکل اس کو اصول اور قواعد بالکل مرتب فرما دیجیے. علیحدہ کرنا ہے بیوی کو, اس کے بھی قوانین ہیں, بالکل موجود ہیں, قوانین موجود ہیں. اگر تم کو الگ کرنا ہی ہے, بدرجہ مجبوری تم کو جدا کرنا ہے, اس کے بھی قوانین ہیں کہ دیکھو یہ کرو, اس کے بعد یہ کرو. ترتیب مرتب پورا قانون ہے. کتابیں آپ دیکھیے, تربیت اولاد وغیرہ جو لکھا ہے علماء نے, مرتب ترتیب, ترتیب سے اصلاح کی باتیں ہیں. جدائی کا درجہ بہت دیر کے بعد ہے. بیوی کے ساتھ پہلے یہ معاملہ کرو, پھر اس کے بعد یہ معاملہ کرو, یہ زجر کرو, یہ توبیخ کرو, یہ علیحدگی کرو, اس کے بعد جدائی کی نوبت ہے. دوستو دین مکمل ہے. نکاح یا طلاق ہو, شادی بیاہ ہو, معاملات ہوں, اقتصادیات ہو, معاشیات ہو یا سیاسیات ہو, کوئی چیز ایسی نہیں جو نہیں. میرے دوستو بزرگو, یہ چیز غیروں کو پسند نہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مرتب دین چلنا چاہیے, ہمارا مرتب قانون چلنا چاہیے, چاہے اس کے اندر ہزاروں نقائص ہوں, مگر چلنا چاہیے وہی جو ہم نے مرتب کیا ہے. ہم کو کیا ضرورت ہے, اللہ کا دین ہمارے ہاں موجود ہے, اسلام موجود ہے, کتاب اللہ موجود ہے, سنت رسول اللہ موجود ہے. فقہا نے اس کو بالکل مرتب فرما دیا ہے, بالکل واضح طریقے سے کتابوں میں مندرج فرما دیا ہے. تو میرے دوست و بزرگو, اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں عقائد کو بیان فرما دیا, اعمال کو بھی بیان فرما دیا, اخلاق کو بھی بیان فرمایا, حقوق اللہ کو بھی بیان فرمایا, حقوق العباد کو بھی بیان فرما دیا, حقوق اللہ کو بھی پورے طریقے سے بیان کر دیا. کہیں بھی اتنا مرتب بیان حقوق اللہ کے سلسلے میں نہیں, کسی کتاب میں نہیں ہے جو قرآن پاک میں. اسی طرح حقوق العباد سے متعلق جتنی چیزیں ہو سکتی ہیں سب کتاب اللہ میں مندرج ہیں, سب مذکور ہیں. ہم کو آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے. میرے دوست و بزرگ, پورے کتاب اللہ میں اللہ کے حقوق بھی پھیلے ہوئے ہیں اور بندوں کے حقوق بھی پھیلے ہوئے ہیں. معلوم کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کے حقوق کیا ہیں اور بندوں کے حقوق کیا ہیں. انہی حقوق کے ادائیگی کا نام صلاح ہے. انہی حقوق کو جو ادا کرتا ہے اسی کو صلاح کہتے ہیں. جو ادا کرتا ہے اس کو صاحب صلاح کہتے ہیں اور اسی کو صالح کہتے ہیں. صالح اسی شخص کو کہتے ہیں. علامہ شامی نے لکھا ہے کہ جو حقوق اللہ کو بھی ادا کرے اور حقوق العباد کو بھی ادا کرے. حقوق اللہ کی ادائیگی میرے دوست کو نماز, روزہ, تلاوت, ذکر اللہ, یہ سب کا تتضافہ جنوب مزاج, رات اٹھنا, تہجد پڑھنا, ذکر کرنا, زکات دینا, حج کرنا, یہ سب حقوق اللہ شمار کیا ہے. میرے دوستو حقوق العباد بھی ہیں. ان کی نصرت کرنا, ان کی مدد کرنا, ان کی عیادت کرنا, حقوق سب لکھے ہوئے ہیں, حدیثوں میں موجود ہے. یہ اسلامی حقوق یہ ہیں. جب تمہارا بھائی بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو, تمہارا بھائی مصیبت میں ہو تو اس کی مدد کرو. میرے دوستو بہت سی حدیثیں اس کے متعلق موجود ہیں, بالتفصیل حدیثیں موجود ہیں. یہ نہیں کہ مجھ سے اس وقت رسول اکرم آپ پڑھ لیجیے, حضرت شاہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب کی کتاب اس وقت رسول اکرم ہے, اس میں بہت حدیثیں جمع فرما دیا ہیں. خود حیات المسلمین میں میرا خیال ہے جمع ہے کتاب ہے. بہت سی حدیثیں, بہت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات حقوق العباد کے سلسلے میں بھی جمع فرما دیا ہمارے علماء نے. حدیثیں موجود ہیں. علماء نے کیا جمع کیا, وہ تو سب جمع ہے ہی ہے, اس کا انتخاب کر کے ایک جگہ درج کر دیا. وہ تو خود اللہ نے بیان فرما دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا. میرے دوستو حقوق اللہ بھی ہیں اور حقوق العباد ہیں. انہی دونوں کے ادائیگی کا نام صلاح, اور جو ادا کرتا ہے اس کو صاحب صلاح اور صالح کہا جاتا ہے. صالح کا لفظ اتنا آسان نہیں ہے. نبیوں کو کہا گیا کل من الصالحین, یہ سب صالحین میں سے تھے, صالحین میں سے. معلوم ہوا کہ صاحب صلاح ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. آدمی جب کوشش کرے گا اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ صاحب صلاح اس کو بنا دیں گے, اللہ تعالیٰ صلاح کی صفت اس کے اندر پیدا فرما دیں گے. ارادہ تو کرے, عزم تو کرے, اس کا علم تو حاصل کرے. صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ان اکثر ما یدخل الجنہ, جنت میں کس چیز سے لوگ داخل ہوں گے, کون سے وہ اعمال ہیں جن سے جنت میں لوگ کثرت سے داخل ہوں گے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی اللہ و حسن الخلق, اللہ کا تقوی اور حسن خلق. علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ تقوی اللہ سے حقوق اللہ ادا ہوں گے. دیکھیے کتنی عمدہ شرح, علامہ ابن قیم بہت بڑے اپنے وقت کے مجدد زبردست عالم محقق صوفی بھی ہیں. حضرت ثانوی نے فرمایا ہے کہ مجھے ان کی تحریروں سے اندازہ لگتا ہے کہ باقاعدہ مقامات انہوں نے طے کر لیا ہے, سلوک کے مقامات طے کیا ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ علامہ ابن تیمیہ نے بھی طے کیا ہے تو میں اس کو تسلیم کرتا ہوں. یہ دونوں بزرگان دین ہیں, اللہ تعالیٰ نے ظاہری علوم سے مرصع فرمایا تھا, ظاہری حقائق سے مرصع فرمایا تھا. جس مضمون کی حضرات اٹھاتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ آیات و حدیثیں بالکل سامنے آ جاتی ہیں, ایک ایک مضمون پر بیسیوں آیتیں پڑھتے چلے جاتے ہیں. یہ حضرات ہیں علامہ ابن قیم فرماتے ہیں میرے دوستو ان چیزوں سے یہ حضرات عاری نہیں تھے, یہ حضرات صاحب علم بھی تھے, صاحب تقویٰ بھی تھے, صاحب نسبت بھی تھے, صاحب محبت بھی تھے. خالی کلی نہیں تھے, خشک خشک مولوی نہیں تھے. جیسا آج ہم نے سمجھ لیا کہ بس چند الفاظ یاد کر لیا, معلوم کر لیا, چند کتابیں دیکھ لیا, بس سب کچھ ہو گئے. میرے دوستو نہیں, عالم وہی ہے میرے دوستو جو صاحب نسبت بھی ہو, صاحب محبت بھی ہو, صاحب تعلق بھی ہو, اللہ سے خاص رابطہ رکھتا ہو, وہ عالم ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہر عالم کے لیے لازم ہے کہ اس کے لیے ایک ورد ہو, فیما بین ہو بین اللہ, اس کے درمیان میں اللہ کے درمیان میں ایک ورد ہو. ورد میرے دوستو کوئی نہ کوئی وقت ایسا ہونا چاہیے جس میں اللہ سے ملاقات, اللہ سے مناجات کرنے والا. میرے دوستو یہ اپنے وقت کو گنوانا نہیں چاہیے, ہمارا وقت بہت قیمتی وقت ہے. دل دل میں اللہ سے تعلق رکھو, نہیں موقع ملتا خلوت دار انجمن بھی تو کوئی چیز ہے, انجمن میں بھی خلوت بنا لو. انجمن ہے, مجلس منعقد ہے, لیکن دل ایک آن کے لیے اللہ سے غافل نہیں ہوتا. حضرت نقشبندیہ کہتے ہیں کہ خلوت در انجمن ہمارے طریق کی بنیاد ہے, خلوت در انجمن, انجمن ہے لیکن اللہ کے ساتھ ربط ہمارا بالکل خلوت والا ہے. خلوت در انجمن جب آدمی کوشش کرتا ہے تو نسبت اس کو خلوت میں بھی تو حاصل ہوتی ہے, جلوت میں بھی نسبت حاصل ہو جاتی ہے. یہ حضرات اللہ تعالیٰ نے زبردست نسبت کا حامل بنایا تھا, خلوت نسبت پیدا کیا انہوں نے, اللہ سے تعلق پیدا کیا. ظاہری علوم کے ساتھ ساتھ باطنی علوم سے مرصع ہوئے. خواجہ معصوم وغیرہ کو کیا سمجھتے ہیں, یوں ہی وہ عالم تھے. انہوں نے ہندوستان قائم پلٹ کر دیا, 7000 خلیفہ لاکھوں مرید تھے, بدل دیا بالکل قائم پلٹ. اورنگزیب علیہ رحمہ انہیں سے بیٹھ تھے, اورنگزیب یہاں جو ہندوستان میں اور فارسی دوہد میں وہ پیدا ہوئے تھے, اور پوری زندگی اسی گجراتی مہاراشٹر میں انہوں نے گزار دی. صاحب نسبت خواجہ معصوم کے چونکہ مرید تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو صاحب نسبت بنایا تھا. صاحب سلطنت بھی تھے اور صاحب نسبت بھی تھے. صاحب سلطنت کے ساتھ ساتھ صاحب نسبت ہونا معمولی نہیں ہے. ہم لوگوں کا تو یہ حال ہے کہ ایک معمولی ممبر ہی مل جائے تو نماز چھوڑ دیتے ہیں. ممبری اور ایک زمانے میں پردھانی چلا ہے, پردھانی کا الیکشن. اللہ کیا تم مسلمان, کیا تم سب کو اللہ سے تعلق ہو, کس منہ سے تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور رسول کے ہم میرے دوستو ہم رسول کے امتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص منصب کو چاہے گا تو منصب اگر مل بھی گیا تو اس منصب کے ساتھ کوئی اعانت خدا کی طرف سے نہیں ہوگی, اور جو بغیر چاہے منصب پایا اللہ کی تائید اس کے ساتھ ہوگی, نصرت اس کے ساتھ ہوئی. کہنے کو سب مسلمان امتی, محمدی, احمدی سب ہے. اگر دوستو تعلیم کے اعتبار سے اور عمل کے اعتبار سے اور تربیت کے اعتبار سے بالکل معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ہماری نسبت ہی نہیں ہے. اورنگزیب علیہ رحمۃ اللہ لباس شاہی میں درویش کامل, لباس شاہی میں وہ عبید اللہ احرار سے متعلق آتا ہے کہ لباس شاہی میں درویش کامل, دل میں اللہ تعالیٰ سے محبت نسبت. خواجہ زبیر کی سواری جا رہی تھی, دلی میں خواجہ زبیر نقشبندی غالباً مجدد صاحب کے پوتے تھے, جا رہی تھی درویش پالکی جا رہی تھی کہاں, اس کو لے کے جا رہے تھے اور انوار کی بارش ہو رہی تھی, اس پر انوار کی بارش ہو رہی تھی. ایک گردلی والے درویش نے دیکھا کہ شاہی سواری جا رہی ہے اور انوار کی بارش ہو رہی ہے. شاہی درویش گردلی والا جو تھا پیمان نوا لگا کے بیٹھے ہوئے تھے, باقی شاگرد وہ بھی تھے, بہت صاحب نسبت تھے. تبھی تو انوار کو دیکھا انہوں نے, ہم لوگوں کو کچھ دکھائی نہیں پڑتا, خالی راڈ اور بلب دکھائی پڑتا. وہ تو انوار دیکھا انہوں نے, پالکی کے اوپر انوار خداوندی تھے. انہوں نے کہا بھائی کس کی سواری, اتنے دنوں سے میں نے گدڑی پہنا, اتنے دنوں سے خلوت میں بیٹھا ہوں, اتنے دنوں سے ریاضت مجاہدہ کر رہا ہوں, یہ انوار مجھ کو اب تک نہیں ملے, یہ پالکی والا کون جا رہا ہے اس کو اتنے انوار مل گئے. معلوم ہوا کہ یہ حضرت زبیر کی پالکی ہے. کہا اللہ کا شکر ہے کہ میرے خاندان کا بزرگ ہے جسے اتنے انوار جا رہے ہیں, انوار برس رہا ہے, شاہد پالکی پر تھے, شان اور شوکت کے ساتھ جا رہے ہیں, مگر اللہ کی نسبت کے انوار ان تک منظور نازل ہو رہے تھے. یہ ہے نسبت خداوندی اور یہ ہے نسبت قلبی. آدمی مکلف ہے اس نسبت کو پیدا کرنے کا. دنیا میں جب آیا ہو سب سے نسبت پیدا کر لیا, بیوی سے, بچوں سے, سب سے, لیکن نہیں پیدا کیا تو اللہ سے نہیں پیدا کیا. کتنے افسوس کی بات, اللہ جو خالق ہے مالک ہے. او عبد اللہ, اللہ سے عبادت کرو. کیوں عبادت کرو؟ خلقکم, تم کو پیدا کیا, خالق کائنات, اور تمہارا خالق جو ہے اسی سے تعلق نہ ہو, اسی سے محبت نہ ہو. میرے دوست, یہ کوئی زندگی, کوئی زندگی ہے؟ زندگی کیا حکارت ہے, کوئی زندگی کا اعتبار نہیں ہے. تو یہ نسبت پیدا کرنا, چاہے غربت میں آدمی ہو چاہے عمارت میں ہو, پیدا کرنا یہ ضروری ہے. اس نسبت کا پیدا کرنا ضروری ہے, چاہے وہ غربت میں رہ کے پیدا کریں اور چاہے عمارت میں رہ کے پیدا کریں. یہ ہمارے بزرگان دین, غربت میں رہے تب بھی صاحب نسبت, اور سلطنت کو سنبھالا تب بھی صاحب نسبت. شاہی لباس میں درویش کامل اورنگزیب علیہ رحمہ کا یہی کا کہیں کا واقعہ ہے. ظہر کی نماز میں امام نماز پڑھا تھا, ظہر کی نماز میں امام امامت کر رہا تھا, تیر لگا امام گر گیا, لیکن تیر لگا امام گر گیا. پھر دوسرے کو کھڑا کیا اورنگزیب نے, اس کو بھی تیر لگا, وہ بھی مر گیا. تیسری مرتبہ خود مصلی پر چلے گئے, جبکہ یقین تھا کہ پھر تیر آئے گا, پھر میں مروں گا. یہ میرے دوستو, یہ صاحب سلطنت. صاحب سلطنت کے اندر اتنی نسبت, اتنا اللہ پر بھروسہ. لکھا ہوا ہے کہ جو تیر مار رہا تھا اس کی ماں نے کہا کہ کیا بادشاہ کو بھی مار ڈالو گے, چھوڑو اب نہ مارو. وہیں سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. دوستو بزرگوں, اللہ تعالیٰ کی نصرت بھی ہوتی ہے, تائید بھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے فضل و کرم سے اس نسبت سے بہرور فرمائے. اگر سب کچھ کیا اور اس دنیا سے بغیر نسبت خداوندی کے گئے, کچھ نہیں سوائے خسارت اور کچھ نہیں, وہاں سوائے بے عزتی کے کچھ نہیں. حضرت مولانا یعقوب صاحب نے فرمایا ہے کہ میاں شاہی دربار میں تو چور بھی جاتا ہے, لیکن چور وہاں جوتیاں کھاتا ہے, اور شاہی دربار میں مہمان بھی جاتا ہے, اس کی عزت و احترام کیا جاتا ہے. جانا تو سبھی کو ہے, یہ کافر بھی جائے گا, یہ کافر جو کر رہا ہے ظلم و ستم یہ بھی جائے گا, اور مومن بھی جائے گا, لیکن دونوں میں فرق ہے. وہ عزت کے ساتھ جائے گا, یہ ذلت کے ساتھ جائے گا. اللہم انی اسألک عیشة نقیۃ ومیتۃ صفیۃ وغردا غیر مفضی ولا فاضی. اللہ میں ایسی زندگی چاہتا ہوں جو خوشگوار. اللہم انی اسألک, میرے حضرت نے فرمایا تم لوگ ہمارے لیے دعا کیا کرو. اللہم انی اسألک عیشة نقیۃ ومیتۃ صفیۃ. اللہ میں ایسی زندگی چاہتا ہوں جو خوشگوار ہوں, اور ایسی موت چاہتا ہوں جو برابر سوابر ہو, اور ایسا لوٹنا چاہتا ہوں جو ذلت والا نہ ہو. لوٹنا تو سبھی کو ہے, لیکن ایک لوٹنا عزت کے ساتھ اور ایک لوٹنا ذلت کے ساتھ. اللہم انی اسألک عیشة نقیتا میتۃ صفیتا ومردا غیر مفضی ولا فاضی. اللہ کے سامنے جانا, اللہ کے سامنے پیش ہونا. حضرت زین العابدین رحمہ اللہ رضی اللہ خاندان نبوت کے چشم چراغ, ان سے بڑھ کے کس کی نسبت تھی؟ میرے دوستو, نبوت سے براہ راست ان کا تعلق خاندان چراغ تھے, خاندان نبوت کے. لیکن جب وضو کرتے تھے چہرہ زرد ہو جاتا تھا. کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کا چہرہ کیوں زرد ہو جاتا ہے؟ کہا نہیں معلوم, کس کے سامنے کھڑا ہونا. ہم کو نماز میں کس کے سامنے کھڑا ہونا، یہ میرے دوستوں میرے بزرگوں کا یہ وضو تھا، اور بزرگوں کی یہ نماز تھی، کیسی نماز تھی اور کیسا وضو تھا، وضو بھی کیا، الانقطاع عن الخلق والصلاۃ والاتصال بالحق، وضو مخلوق سے منقطع ہو جانے کا نام ہے اور نماز خدا سے جڑ جانے کا نام ہے، یہ ہے وضو میرے دوستو، یہ ہے وضو اور یہ ہے نماز، ایسی نماز تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں، کڑی گر گئی حضرت زبیر کے اوپر خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، خانہ کعبہ کی کڑی گری، زخمی ہو گئے، کچھ پتہ نہیں چلا کب کیا ہو گیا، میرے دوستو یہ نسبت کا کرشمہ ہے، یہ نسبت کے اثرات ہیں، یہ نسبت کے ثمرات ہیں، میرے دوستو بزرگوں نسبت کا حصول یہ کسی چیز پر یہ نہیں ہے کہ یہ چیز ہوگی تب نسبت کو حاصل کرنا ضروری ہوگا، ہر وقت نسبت کا حصول کسی حال میں ہو، چاہے مرض کے حال میں ہو، چاہے صحت کے حال میں ہو، چاہے غربت کے حال میں ہو، چاہے عمارت اور سلطنت کے ہاتھ میں ہے، نسبت بہت ضروری ہے، نسبت صوفیہ غنیمت کبریٰ، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں کہ صوفیہ کی نسبت بہت بڑی غنیمت چیز ہے، اس کے تحصیل کی طرف کوشش کرنا چاہیے، ہمارے حضرت نے دیوبند کے سب سے بڑے عالم کو لکھ کے بھیجا، یہی اب استاد بھی تھے، لکھا ان کو کہ یہ ہے ہمارا پیش، ہمارے نظر، ہمارا مشن جو ہے یہ سکھاتا ہے نسبت صوفیہ، صوفیہ کی نسبت کو حاصل کرو، صوفیہ کی کیا نسبت، اللہ کی نسبت حاصل کرو اور اللہ کے رسول کی نسبت، دین کی نسبت، یہ ہے لکھا انہوں نے، لکھا کہ قرب قیامت ہے، اب یہ سب چیزیں کہاں، حضرت نے لکھا ہم لوگوں سے لکھوایا کہاں کہ نسبت کی فرضیت اپنی جگہ پر قائم رہے گی قیامت تک چاہے کوئی حال ہو، نسبت کی فرضیت اپنی جگہ پر قائم رہے گی، دیوبند کے سب سے بڑے عالم کو لکھوایا، چاہے اس کی نوعیت میں فرق ہو جائے لیکن نسبت کی فرضیت بحال ہی قائم رہے گی، اس میں کوئی فرق نہیں آ سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تجدیدی کام دیا تھا، اجتہاد رکھتے تھے، تحقیق رکھتے تھے اس طریق میں، اس طریق کے چونکہ محقق تھے، اس میں آپ بڑے سے بڑا آدمی جو اس راستے میں نہیں رہے گا ایسی بات کہے گا جیسے بچے کہتے ہیں، جب راستہ ہی نہیں دیکھا اس نے، بڑے ہونے سے کیا ہوتا ہے، تو نے دیدی گہے سلیمانا سے شناسی زبان مرغارا، تم نے اس راستے میں قدم ہی نہ رکھا، اس طریق کے متعلق تم کیا کہہ سکتے ہو، تمہارے کہنے کے لیے ضرورت ہے کہ چلو کچھ دو چار قدم کرو، تب پتا چلے گا اس طریق میں کیا رکاوٹیں ہیں اور کہاں کہاں کیا چیز پڑتی ہے، یہ تو دیکھنے کی بات ہے میرے دوستو بزرگو، نسبت میں اللہ حاصل کرنا ضروری ہے، ہمارے بادشاہوں کو یہ چیز حاصل تھی، ہمارے درویشوں کو جیسے حاصل تھی ہمارے بادشاہوں کو بھی حاصل تھی، ہمارے مشائے کو جیسے حاصل تھی ہمارے ائمہ کو بھی حاصل تھی، امام ابو حنیفہ اس نسبت سے خالی نہیں تھے، امام یوسف ہمارے اس نسبت سے خالی نہیں تھے، امام یوسف کے فتوے سے منصور کو قتل کر دیا گیا، جو ان الحق کہتے تھے منصور من نمی گوئم ان الحق یار می گوئد بگو، کہتے میں تھوڑے نا ان الحق کہتا ہوں، میں حق ہوں، یار کہتا کہ کہو، جیسے ٹیپ ریکارڈ میں جو ہوتا ہے ٹیپ تھوڑی نہیں کہتا ہے، وہ تو جو بول رہا ہے وہ کہہ رہا ہے، کہا میں تو میری زبان سے ان الحق ہے، ورنہ ذرا حقیقت اللہ کہہ رہا ہے کہ میں حق ہوں، لیکن شریعت کے ادب کی وجہ سے مولانا امام ابو یوسف نے قتل کا حکم دے دیا، کیونکہ اس شریعت اس لفظ میں گمراہی کا شائبہ ہے، لوگ گمراہ ہوں گے، تو گویا کہ یہی اپنے کو حق کہہ رہے ہیں، قتل کرا دیا، لکھا ہوا ہے روایت میں آتا ہے کہ خون جو نکلا ان سے اس پر انلحق لکھا ہوا تھا، اس سے انلحق لکھا دیا، اس سے انلحق انلحق، لوگوں نے کہا حضرت آپ نے ایسے آدمیوں کو قتل کرا دیا اس کے خون سے سب انلحق لکھا چلا جا رہا ہے، کہا اپنی روشنائی پلٹ دیا اور اس سے بھی انلحق لکھا جانے لگا، کہا ہم اس سے خالی نہیں ہیں لیکن ادب شریعت سے اس کے اظہار نہیں کرتے، ہم ادب شریعت کی وجہ سے اس کا اظہار نہیں، دوستو ہمارے ائمہ بھی صاحب نسبت، ہمارے مشائخ بھی صاحب نسبت، ہمارے عمرا بھی صاحب نسبت، ہمارے غربا بھی صاحب نسبت، اللہ سے تعلق اور نسبت اس دنیا میں پیدا کرنا فرض عین ہے، یہ نہیں ہے کہ کسی نے کر لیا کچھ لوگ خانقاہ میں جمع ہو گئے بس اب سب کی طرف سے ہو گیا، یہ فرض کفایہ نہیں ہے، یہ جنازے کی نماز نہیں ہے، یہ فجر کی نماز ہے اور عشاء کی نماز ہے، میرے دوستو یہ سب چیزیں فرض عین کے درجے میں ہیں، یہ نہیں کہ چند لوگوں نے کر دیا جمع ہو گئے خانقاہ میں کوئی مدرسے میں کوئی یہاں ہوا بس ادا ہو گیا، میرے دوستو یہ تو فرض ہے، ہر لڑکے پر فرض عین ہے کہ باپ کی خدمت کرے. دس لڑکے کسی کو ہوں, کوئی کہہ سکتا ہے کہ ایک لڑکا ادا کر دے نو فارغ ہے؟ نہیں کر سکتا. کہتا ہر لڑکے پر فرض عین ہے کہ اپنے باپ کی خدمت کرے. اسی طرح ہر خلق خدا پر فرض ہے کہ وہ اللہ کی نسبت پیدا کرے. کوئی اس سے مستثنا نہیں ہو سکتا, نبی اور ولی جیسے مستثنا نہیں, اسی طریقے سے کوئی عامی آدمی بھی مستثنا نہیں جو اللہ سے تعلق نہ پیدا کرے. دوستو, اللہ سے تعلق احکام خداوندی پر عمل کرنے ہی سے ہوگا. جب ان کی اطاعت ہوگی, جب ان کی فرما برداری ہوگی, عقائد میں بھی, اعمال میں بھی, اخلاق میں بھی, تینوں چیزوں میں جب ہم اس کی تعمیل کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی نسبت سے ہم کو مرصع فرما دیں گے, اپنی نسبت سے ہم کو آراستہ فرما دیں گے. جو ہمارے عقائد ہی تک ٹھیک نہیں ہے دوستو, بنیاد ہی ہماری ڈھیلی ہے, ڈھیلی کا فاسد ہے, ہماری بنیاد ہی فاسد ہے. آگے والی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ ایک مصری عالم لکھتا ہے, اس زمانے کے صوفی ایسے ہیں کہ ایسا صوفی ہو جاتا وہ ان کا نا فاسقن, فاسق ہو تب بھی صوفی, کافر ہو تب بھی نہیں. عقائد اہل سنت کو جماعت کے رکھنے ہوں گے. تصوف کا مطلب یہ نہیں ہے, صوفی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عقائد میں آزاد, اس کو بھی اہل سنت کو جماعت کے عقائد رکھنا ہوگا, احکام شرعیہ کی پابندی کرنی ہوگی اور اپنے اخلاق کو درست کرنا ہوگا. باطنی اخلاق جو ہیں, اخلاص ہے, تواضع ہے, انکسار ہے, توکل ہے, قناعت ہے, زہد ہے, یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کرنے ہوں گی. دوستو, یہ تمام حدیثوں میں ان چیزوں کا تذکرہ ہے. یہ نہیں کہ کوئی نئی چیز بزرگوں نے کہہ دیا, قرآن بتلاتا ہے, حدیثیں بتلا رہی ہیں, حدیثوں میں اس کے تذکرے موجود ہیں. تمام حدیثوں میں ان سب چیزوں کی اچھائیاں, جو اخلاق حسنہ ہے ان کی اچھائیاں بیان کی گئی ہیں, برے اعمال کی برائیاں بیان کی گئی ہیں. تو میرے دوستو, بزرگو, قرآن اللہ نے دیا ہے, اس قرآن میں اللہ نے عقائد بھی بیان فرمایا, اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے احکام بھی بیان فرمایا, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اخلاق بھی بیان فرمایا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا, انک لا علی خلق عظیم, آپ خلق عظیم پر. معلوم ہوا کہ خلق عظیم پر رہنا یہ تعریف کی بات ہے, تب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انک لا علی خلق عظیم. آپ مجنون نہیں ہیں, آپ کو جنون نہیں ہے. یہ مجنون پاگل کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جنون ہے, آپ کو کہاں جنون ہے. مجنون آدمی اتنے حسن خلق پر رہ سکتا ہے؟ مجنون آدمی تو ایٹا ڈھیلا مارتا ہے, ادھر ادھر کی بکواس کرتا ہے, اور جو شخص اتنا اخلاقی توازن رکھتا ہو اور اخلاق کے اعتبار سے اتنا اعتدال رکھتا ہو وہ مجنون ہو سکتا ہے. معلوم ہوا کہ جو اخلاق کے اندر اعتدال رکھتا ہے اور توازن رکھتا ہے, صحیح معنوں میں عقل مند وہی ہے, اور جو اخلاقی اعتبار سے اس کے اخلاق میں توازن نہیں, اعتدال نہیں, اس سے بڑھ کے بے عقل اور مجنون کوئی ہو نہیں سکتا. معلوم ہوا کہ اخلاق کی درستگی یہ دلیل ہے عقل کے ہونے کی. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جو انہوں نے کہا کہ جنون کی تہمت رکھا, تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو مجنون ہوگا اور جو جنون والا ہوگا وہ اتنے اخلاق عظیمہ پر رہ ہی نہیں سکتا. اخلاق عظیمہ پر ہے, تم خود کہتے ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صادق تھے, امین تھے, یہ سب اخلاق فاضلہ کے تم خود قائل ہو. جو شخص یہ اخلاق فاضلہ رکھتا ہو وہ مجنون ہو سکتا ہے. تمہارے قبیلوں میں جنگ ہو گئی تھی, تمہارے قبیلوں میں جنگ ہو گئی تھی, حضرت اسود کے رکھنے میں کس نے اس معاملے کو حل کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نبوت نہیں ملی تھی, دیکھا کہ قتل و قتال ہو جائے گا. ہر زمانے میں ان چیزوں پر قتل و قتال ہوتا ہے, قتل و قتال کی باری آ گئی قبیلوں میں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں اس مسئلے کو حل کر دیتا ہوں. چادر منگایا اور حضرت اسود کو اس چادر پر رکھ دیا. دیکھا ہوگا اجمیر امیر جاتے ہیں نا, اس میں رکھنے کے لیے چادر سب پکڑے رکھتے ہیں کونے کونے پر, اور لے آتے ہیں اس کو وہاں پر. تو انہوں نے چادر منگایا اور کہا کہ حضرت اسود اس چادر پر رکھ دو. رکھ دیا اور کہا سب لوگ پکڑ لو چادر, جیسے بیت اس میں ہوتا ہے چادر پکڑ, سب لوگ پکڑ, سب قبیلے والے نے چادر پکڑ لیا. چلو چلو حضرت اسود جہاں رکھا جانا ہے. رکھنے گئے, جب سب لوگ وہاں پہنچ گئے, دھر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کو اٹھایا, وہاں پر رکھ دیا. یہ بھی اتنی ہوشیاری کی بات, کتنی ہوشیاری کی بات. ان قبیلوں کو بھی راضی کر لیا, قبیلوں کو, اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسود رکھ دیا. کتنی سعادت کی بات ہے, یہ بیوقوفی کی بات ہے, کتنی عقل مندی کی بات. جہاں قتل و قتال کی نوبت تھی اس کو ہٹا دیں, اس موقع کو ختم کر دینا اور اس موقع میں اچھی چیز لے آ دینا, یہ تو عقل مندی کی بات ہوتی ہے.
جہاں کثرت و فساد کی نوبت ہو وہاں صلح مصالحت ہو جائے، یہ تو عقل مندی کی بات ہے میرے دوستو بزرگو. اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ درجے کے اخلاق عطا فرمائے تھے، اور خود فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق. بعثت کے ساتھ دو ہی چیز حضور نے فرمائی ہے میرا جہاں تک خیال ہے، بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق، اور دوسری حدیث ہے بعثتُ معلماً، میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں، میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں. ذاکرین کی مجلس تھی اور ادھر متعلمین کی مجلس تھی پڑھ پڑھا اور ادھر متعلمین کی مجلس تھی پڑھ پڑھا رہے تھے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں بھی اس جماعت میں بیٹھوں گا کیونکہ میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں، اور ذاکرین کے اس میں نہیں بیٹھے، کیونکہ علم میرے دوستو بڑی چیز ہے، بہت بڑا درجہ ہے. علم کی عظمت اپنے میں پیدا کرو، علم خداوندی، علم کتاب و سنت، یہ بہت بڑی نعمت، بہت بڑی دولت ہے. عظیم کہہ کے پکارا جائے گا، عظیم کہہ کر کے ینادی عظیماً، عظیم کہہ کے پکارا جائے گا. تو علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے گا بعثتُ معلماً، بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق، میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں. آدم علیہ السلام سے جو بنیاد چل رہی تھی، جو عمارت بن رہی تھی، ایک جگہ خالی تھی، ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا معنوی اعتبار سے، یہ نہیں کہ بہت بڑی کوٹھی جسے یہاں منزل بنی ہے 105 یا 110 والی کوٹھی تصور رکھ لیجیے گا. اللہ تعالیٰ کے ہاں عظیم کہہ کے پکارا جائے گا، عظیم کہہ کر کے زنادہ عظیم، عظیم کہہ کے پکارا جائے گا. تو علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے گا مکارم الاخلاق، میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں. آدم علیہ السلام سے جو بنیاد چل رہی تھی، جو عمارت بن رہی تھی، ایک جگہ خالی تھی، ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا معنوی اعتبار سے، یعنی کہ بہت بڑی کوٹھی جسے یہاں منزل بنی ہے 105 یا 110 والی کوٹھی تو توڑ نہ کیجیے گا، یہ دین والی کوٹھی ہے، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو گر سکتی ہے، وہ نہیں گر سکتی، جو حضور کی کوٹھی ہے اس کو کوئی نہیں گرا سکتا. جس کو محمد رسول اللہ لکھا ہوا میں نے بتلایا ہے کہ شاہ فیصل کے مرنے کے بعد وہ جھنڈا سر لگو نہیں ہوا، کیونکہ محمد رسول اللہ اس پر لکھا ہوا تھا، کہا کہ یہ فیصل کے مرنے سے اس جھنڈے پر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا. ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کی، دین کی بنائی ہے اور اخلاق کی جو تعمیر کی ہے اس کو کوئی گرا نہیں سکتا. میرے ساتھ کہتے ہیں کوئی کوشش کرے نہیں گرا سکتا. ہاں چراغ راہ کی عزت میں فروخت، چراغ راہ کی عزت میں فروخت، ہرا کر تو ذرا جشک بسو رکھ، جس چراغ کو اللہ روشن کرتا ہے اگر کوئی بجھانا چاہے گا تو اس کی داڑھی جل جائے گی. بولا روح فرماتے ہیں چراغ راہ کی عزت میں فروخت، جس چراغ کو اللہ تعالیٰ جلاتا ہے، روشن کرتا ہے، اس کو کوئی بجھانا چاہے گا تو اس کی داڑھی جل جائے گی، وہ نہیں کامیاب ہو سکتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر شروع کی. آدم علیہ السلام سے جو تعمیر چل رہی تھی کتنے منزل تک پہنچی کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، کتنی منزل پر پہنچی، مگر ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اینٹ کو وہاں رکھ دیا اور اللہ نے شہادت دے دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ بنی کتنا دین کامل ہم کو ملا ہے، کتاب کامل، نبی کامل، سب کامل ہی کامل ہے. ہم کو قدر ہی والی سب، کل میں نے بیان کیا تھا انا انزلنا فی لیلت القدر، رات بھی قدر والی اور قرآن بھی قدر والا، اور جس کا قرآن نازل ہوا وہ بھی قدر والا، اور جس امت کے لیے قرآن نازل کیا وہ بھی قدر والی ہے، خیر الامم ہے، تمام امتیوں میں بہتر. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ یا تو یہ منصب اس کو دے دیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یا نہیں تو کم سے کم ان کے امتیوں ہی میں سے مجھ کو شمار کر لیجیے. یہ معمولی اولو العزم میں پیغمبر وہ یہ فرما رہے ہیں. بہرحال میرے دوستو بزرگو، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو دین کامل دیا ہے، کتاب کامل دیا ہے، علم الاولین والآخرین، اس کتاب میں علم الاولین والآخرین، کتنی فضیلت ہے. اس بنا پر میرے دوستو ان تعلیمات کی طرف بھی ہم کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کتاب اللہ میں کیا تعلیمات ہیں، حدیث نبوی میں کیا تعلیمات ہیں، اور ان تعلیمات کو حاصل کرنا ضروری اور اس کو عمل کرنا بھی ضروری ہے. عقائد بھی اہل سنت و جماعت جیسے ہوں، اور احکام خدا بندی، نماز، روزہ، اس کو کم نہ سمجھیے، تلاوت، حج، زکات، یہ سب کیا ہے؟ حقوق اللہ، ان کی ادائیگی بہت ضروری ہے. بغیر اس کے آدمی ایک بارش بھی آگے نہیں بڑھ سکتا, آگے بڑھ نہیں سکتا, اس کو کوئی ترقی نہیں ہو سکتی. اس بنا پر احکام کی پابندی, احکام کا علم اور اس کی پابندی, اس پر عمل ضروری. اسی طریقے سے اخلاق کے بارے میں بھی آیا ہے, پوری بحث اللہ نے فرما لی ہے, پوری بحث. اور خاص طور سے سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے اخلاق کو کھول کے بیان فرما دیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کو بھی بیان کیا, صحابہ کے متعلق بیان فرمایا, اور امت کے درمیان جو باہمی حقوق ہیں, آداب ہیں, اس کو بھی روز روشن کی طرح بیان فرما دیا پورے طریقے سے. ہمارے یہاں ساتھ ایک پنڈت ہے, وہ دادو بہت دریا کے کنارے رہتا ہے, کبھی کبھی وہ جلسہ کرتا ہے تو مختلف مذاہب کے لوگوں کو بلاتا ہے کہ اپنی اپنی باتیں آپ لوگ کہیے اپنے مذہب کے مطابق. تو ایک ساتھ بہت دنوں کی بات ہے کہ ایک ساتھ گئے, انہوں نے بیان کیا تو میں نے کہا کہ کیا بیان کیا انہوں نے, بڑے آدمی ولی نہیں تھے, بہت لیڈر تھے, بہت زبردست ولی. میں نے کہا کیا بیان کیا, کہا ارے سورہ حجرات میں سے نکال کر کے اس کو سنا دیا ہم نے, سب کچھ ہو گئے, کہا کہ یہ ہے دین اور یہ ہے اسلام, ہم کو پتہ ہی نہیں سورہ حجرات میں کیا ہے. امام صاحب نے پڑھ دیا, سن لیا, میرے دوستو اتنا کافی نہیں, میرے اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم کتاب اللہ کو سمجھیں, کیا حقوق اس کے اندر, کیا آداب ہے. حضرت مولانا ابراہیم حضرت صاحب سے میں نے خود سنا ہے, الہ آباد میں گئے کہ بھائی اخلاق کے سلسلے میں سورہ حجرات کا ترجمہ ہر شخص کو جاننا ضروری ہے, سورہ حجرات کو سامنے رکھو. اللہ تعالیٰ نے کیسے باریک باریک اس کے اندر آداب بیان فرمائے, باہمی آداب بیان فرمائے, اگر ان آداب کی رعایت کی جائے میرے دوستو باہمی محبت پیدا ہو, الفت پیدا ہو, باہمی تعلقات استوار ہو جائیں. انہی چیزوں کا ہم کو خیال نہیں ہے, انہی چیزوں کا جو اللہ نے بیان فرمایا قرآن شریف میں بیان کیا ہے, یہ نہیں کہ تصور کی کتاب میں وہ سب بیان ہے, قرآن شریف میں بیان ہے, سنت رسول اللہ میں بیان ہے, وہ تو صوفی لوگ کہیں کہیں اٹھا کر کے جمع کر دیا ہے, اصل تو کتاب اللہ کے اندر موجود ہے. تصور تو کتاب اللہ میں ہے اور سنت رسول اللہ میں کوئی نئی چیز تصور نہیں ہے. میرے دوستو بزرگوں مصر زبق کے ہیں, نکاح ہے تصور مصر زبق کے, جیسے مکھن ہوتا ہے درمیان میں نکال کر کے کہیں رکھ دیا اسی کو تصور کہنے لگے. دوستو اصل تو کتاب اللہ و سنت رسول اللہ. حضرت سید الطائفہ فرماتے ہیں, بہت نقل کیا میں نے, کہ ایک ہاتھ میں ہمارے کتاب اللہ اور دوسرے ہاتھ میں سنت رسول اللہ, انہی دونوں کی روشنی میں ہم راستہ طے کر رہے ہیں. حضرت جنید سید الطائفہ کتنے بڑے عالم. اس بنا پر میرے دوستوں بزرگوں حجرات میں اللہ نے کتنے احکام بیان فرمائے, کتنے باریک احکام بیان فرمائے, لیکن ان چیزوں سے ہمارا سماج کو بالکل واقفیت نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو بدگمانی نہ کیا کرو, کتنی بڑی بات. بہت سی بدگمانی چاہے گناہ ہے, بہت سی بدگمانی, اور یہاں تو بدگمانی ہے پر تمام احکام کی بنیاد, ہمارے جملہ احکام کی بنیاد سوئے زن پر ہے بدگمانی. ایسا تو لکھا ہوا علماء نے بدگمانی کی مذمت میں کہ اگر کوئی بوتل لے کے جا رہا ہے آسین میں تو یہ نہ سمجھو کہ شراب کی بوتل لے جا رہا ہے, یہ سمجھو کہ شاید سرکہ کی بوتل لے جا رہا ہے. شراب کھانے سے اگر نکلا ہے تب بھی نہ سمجھو کہ بوتل شراب ہی لے جا رہا ہے, بدگمانی سے منع کیا. آج بدگمانی عام ہے, تھوڑا سا ادھر ادھر جائیے کسی سے ملیے, اب معلوم ہوگا کہ فلاں سے فلاں بات ہو رہی ہے, ہمارے خلاف بات ہوتی ہوگی. دنیا نے ہم لوگ بھی راستے ہیں جانتے ہیں کیا حالات, فساد کھڑا ہو گیا اور ان بیچاروں نے خالی ملاقات بات کیا تھا, کوئی بات بھی نہیں کیا اس کے متعلق, اور اس نے پورا اڑا دیا کہ ہمارے خلاف وہ اسکیم بنا رہے تھے. کھانے سے اگر نکلا ہے تب بھی نہ سمجھو کہ بوتل شراب لے جا رہا ہے, بدگمانی سے منع کیا. آج بدگمانی عام ہے, تھوڑا سا ادھر ادھر جائیے کسی سے ملیے, اب معلوم ہوگا کہ فلاں سے فلاں بات ہو رہی ہے, ہمارے خلاف بات ہوتی ہوگی. دنیا نے ہم لوگ بھی راستے ہیں جانتے ہیں کیا حالات, فساد کھڑا ہو گیا اور ان بیچاروں نے خالی ملاقات بات کیا تھا, کوئی بات بھی نہیں کیا اس کے متعلق, اور اس نے پورا اڑا دیا کہ ہمارے خلاف وہ اسکیم بنا رہے تھے. یہ بدگمانی دنیا کے تمام خربتا جو فساد جو ہے لا تجسس, اسی بنا پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تجسس, لا تجسس نہ کرو. جب بدگمانی ہوگی تو پھر تجسس ہوگا, جب بدگمانی ہوگی تو تجسس ہوگا, اور جب تجسس ہوگا تو پھر غیبت ہوگی. امام غزالی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مرتب بیان فرمایا ہے تجسس, اس کے بعد کیا ہے بدگمانی, اس کے بعد تجسس, اس کے بعد غیبت. لا یکتب بعضکم بعضا, یہ غیبت کب ہوتی ہے جب آدمی کسی کے عیب کا ٹوہ لگاتا ہے,
سو لگانے کے بعد تجسس کر کے اس کو یقین کا درجہ دیتا ہے. یقین کا درجہ جب ہو گیا تو زبان پہ لے آتا ہے. اور مایا کہ پہلے ہی کاٹ دیا خدا نے کہ تجسس تھی وہ بدگمانی نہ کرو. یہ معمولی اخلاق کی بات ہے, یہ کسی صوفی کی بات ہے, یہ سورہ حجرات کی بات ہے. ابھی قاری صاحب پڑھ کے گئے, سب لوگوں نے سنا ہے, مزہ بھی آیا ہوگا. لیکن عام معنی و مطالعے سے کسی کو سروکار الا ماشاء اللہ, سب کو نہیں کہا جاتا. لیکن عام طور سے اس کی طرف سے غفلت ہی ہے. اس بنا پر کہا جا رہا ہے میرے دوستو بزرگو, ذرا آگے, کل میں نے کہا نا ذرا آگے بڑھو, سبق کچھ آگے بھی لو گے, کسی الف بے میں رہو گے. الف بے تاسا, الف بے بھی ختم ہو گیا, با تاسا کہا جاتا ہے. ہم لوگ تو الف بے تیز سے پڑھے تھے, اس میں بھی ترقی کچھ ہو گئی ہے. الف با تا تا کہا کے آ گیا. معلوم ہے کہ اب تو تحقیق یہ ہے کہ بے تے نہیں ہے, با اور تا پر ہے. بات ہے قاری صاحب کرتے علی, کوئی ضروری تھوڑے نا ہے. بے سے بہت بڑے, وہ بھی قاری ہے, بہت بڑے قاری اشتہار. کہاں اصل میں ہمارے امام کے ہیں تو بے اور تے اس طریقے سے امالی کے ساتھ ہے. تو با اور تا کے بارے میں اشکار کر رہے تھے کہ کوئی ضروری نہیں کہ با اور تا کہا جائے. ہم لوگ بے تے کہہ دیتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے سب لوگ کہیں گے غلط پڑھ دیا. علی بے بھی اس کو نہیں آتا, لا ہوگا نہیں. اس میں بھی ترقی جب ہے تو دین میں کیوں نہیں ترقی ہوئی, عمل میں کیوں نہیں ترقی, جس درجے پر ہو کیوں اختفا کیے ہو. اللہ تعالیٰ بڑھو, آگے بڑھو. ذکر لسانی میں اگر ہو تو ذکر قلبی میں آؤ. میرے دوستو ہم لوگ خانقاہ میں جب گئے, شادی آپ کو معلوم ہے بہت کم عمری میں, 17 سال کی عمر میں. دو ہی تین سال کے بعد حضرت نے فرمایا خانقاہ میں کہ تم لوگ کب تک ذکر لسانی میں رہو گے, ذکر قلبی میں کب آؤ گے. ہم نے کہا یار اب تک ذکر قلبی میں نہیں آیا. لیکن اس وقت حضرت کا مجھے جملہ یاد ہے کہ فرمایا کہ ذکر لسانی میں, زبانی ذکر میں کب تک رہو گے, آگے کب بڑھو گے, ذکر قلبی میں کب آؤ گے. جیسے ہم ایک باغ میں گئے, حضرت کا قیام وہیں تھا, ایک بہت بڑا فارم تھا. تو حضرت جانے لگے تو ہم دو بھائیوں کو بلایا اور کہا دیکھو بڑا اچھا موقع ہے, خوب ہر ہر درخت کے نیچے تم لوگ خوب ذکر کرنا جا کر کے. دوسرا آدمی کہتا خوب گھوم گھوم کر کے آم کھانا ہے نا, باغ کھانا خوب امرود کھانا. دوسرا باپ رہتا کیا کہتا, خوب گھوم گھوم کے آم کھانا. تو آم کے درخت لگے ہوئے ہیں, امرود بھی ہیں, لیکن ان کے نزدیک ان سمرا کے کوئی وقت نہیں. میرے دوستو ذکر اللہ, اللہ کے ذکر سے بڑھ کے کوئی لذیذ چیز ہو سکتی ہے؟ مولا روح کہتے ہیں کہ اللہ کا وہ نام ہے جس کے اندر مٹھاس ہوتی ہے. ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ ہم تو جب ذکر کرتے ہیں تو ہم کو مٹھاس معلوم ہوتی ہے, گلاب جامن جیسے کھائے ہوئے ہوں. دوستو یہ ہے ذکر اللہ, آگے بڑھو, قدم آگے بڑھاؤ. خدا کا راستہ جو ہے وہ کوئی محدود نہیں ہے, مقام معلوم نہیں ہے, مقام مقرر نہیں ہے. فرشتوں کا مقام مقرر محدود ہے, ہمارا مقام تو آگے ہے. جہاں تک بڑھے چلو, منزل کا کوئی سراغ بھی نہیں لگتا کہ کہاں منزل ہے. طریق ہی طریق ہے, راستہ ہی راستہ ہے. جہاں جس نے منزل سمجھ لیا, سمجھ لو تھا کہ وہیں وہ گمراہ ہو گیا, وقوف ہو گیا اس کو. طریق میں وقوف بھی ہوتا ہے, راستہ چلتے چلتے کسی جگہ پر ٹھہر جاتا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں وقوف. اور اللہ خیر کرے بہت سے پھر رجوع بھی ہو جاتا ہے, لوٹ بھی جاتا ہے. بجائے آگے ٹھہرنے کے ٹھہرا بھی نہیں, لوٹ آتا ہے. طریق کے خلاف چیزیں ہوئی, کم رائنا تو یوں خل سکت ہو. بہت سے مشائق کو ہم نے دیکھا کہ وہ گر پڑے, اپنے مقام سے گر گئے, نیچے گا گئے. جیسے کھڈ میں گاڑی جا رہی ہے, موٹر جا رہی ہے, کھڈ نیچے گئے, تاروں نیچے چلا جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے آدمی. کہاں تو سواری پر تھا, خوب چل رہا تھا, لیکن ذرا سا ہوا نیچے آ گیا, ختم تباہ ہو گیا. یہ راستہ بھی خدا کا راستہ ہے. شیطان اسی اندر ہے, نفس اسی اندر ہے. آدھا آدھو کا بین جمبے, سب سے بڑا دشمن تو تمہارا نفس ہے. لیکن کاش کہ کوئی سمجھتا, اللہ مجھے ہی سمجھا دے, دوسرے لوگوں کو سمجھا دے. میں چند حروف جو پڑھ لیتے ہیں ان کو تو اور اس سے دوری ہوا تھی. ایک صاحب نے کہا حضرت ماں شاہ رسول اللہ صاحب سے کہ کیا بات ہے کہ جو یہ استعداد طلبہ ہوتے ہیں وہ ادھر نہیں آتے, جو جی استعداد ہوتے ہیں یہ تصور کی طرح اس کی طرف نہیں آتے. کہا ادھر کی استعداد نہیں, اس طرح پر نہیں آتے. علمی استعداد ہے, حرف حرف نہ ہو صرف یہ سب پڑھ لو, نہ ہو صرف زید الزیدین بس اتنا ہی پڑھ لو. لیکن آگے کیا ہے, طریق کیا ہے, اللہ سے محبت کیا ہے, نسبت کیا ہے, اس کی استعداد نہیں. فرماتے ہیں کتنا عمدہ جواب دیا. کہا انہوں نے کچھ تنہی کہ کیا بات ہے کہ جتنے صاحب استعداد طلبہ جو ہیں ادھر نہیں آتے. دیوبند نے کہا تھا اور دیوبندی بھی حضرت نے فرمایا کہ جو ادھر کی استعداد نہیں, اس طرح پر نہیں آتے, ادھر کی استعداد ہے آتے ہیں, ادھر کی استعداد ہے جاتے ہیں. ادھر کی استعداد اللہ کے راستے میں چلنے کی استعداد. ہو سکتا ہے کہ ایک گاڑی ایک سڑک پر چلے دوسرے پر نہ چلے, چلتی ہے اسے نہیں چلتی, دوسرے پر نہیں چلتی, بھائی اس سڑک پر چلے گی گاڑی. اسی طریقے میرے دوستو اس کی بھی استعداد.
اللہ سے دعا کرنا تھا اللہ تعالیٰ اس راستے پر ہم کو چلائے, طریق پر چلائے. بہت سے اس راستے میں انین ہوتے ہیں, راستے میں جیسے عام کرتے نہ مر, اسی طریقے سے بہت سے یہ ہوتے ہیں انکار کرتے کرتے انین ہو جاتے ہیں, ان باتوں کو سمجھتے ہی نہیں, سمجھتے کہ استعداد ہی ختم ہو جاتی ہے. فرماتے ہیں میرے دوست حضرت حائشہ فرماتے ہیں کہ جس کے اخلاق درست نہیں ہوتے, نسبت معاللہ کی صلاحیت بھی اس کے اندر پیدا نہیں ہوتی, اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں کہ نسبت معاللہ پیدا کرے. اس بنا پر ان چیزوں کی طرف بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے. میں بزرگوں کی بات نقل کر رہا ہوں بلکہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی بات نقل کر رہا ہوں. اس بنا پر ہم کو اور آپ کو سواری ذمہ داری ہے کہ وہ اخلاق جو اللہ نے اپنے بندوں سے مطالبہ کیا ہے جن اخلاق کا اور جن اعمال کا اور جن آداب کا, اس سے ہم مؤدب ہوں, ان سے متخلق ہوں, تب میرے کامیابی تو کام سے ہوگی, نہ کہ حسن کلام سے ہوگی, ذکر کے انتظام سے ہوگی, فکر کے انتظام. میرے دوستو اندر ہی راہ کار بار کار, اندر ہی راہ کار بار کار, اس راستے میں کام کرو. کام کہتے ہیں بگزر گفتار, گفتار سے نکلو اور کامیاب, کامیاب کام سے تم کو ترقی ہوگی, گفتار سے ترقی نہیں. ہم بول رہے ہیں, ہم نہ کریں کچھ نہیں ترقی. آپ سن رہے ہیں, دل میں اگر آپ بات آ گئی, لاکھوں کروڑوں میل آپ ہم سے آگے بڑھ سکتے ہیں, تو دل کی بات ہے, جذبے کی بات ہے, دائیہ کی بات ہے, کہنے والا اپنی جگہ پر اور سننے والے کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہیں. پہنچتے ہیں کتنے لوگ پہنچ گئے, کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے مسائل سے آگے بڑھ جاتے ہیں. حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ میں جس راستے پر چلا ہوں اور جن مقامات سے میں گزارا گیا ہوں, میرے مسائل بھی وہاں تک نہیں پہنچے, یہاں تک کہہ دیا. سیدنا عبداللہ مودی دہلوی نے بہت اس پر نقیر کیا, کہا کیا کروں میں, اس کو ایسے مقامات سے گزارا گیا ہے کہ میرے مشائخ بھی وہاں تک نہیں پہنچے, بہت سے فلا فلا پہنچے, نام بھی لیا. میرے دوستو بزرگو یہ کام کام جب آدمی لگے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوگی. یہ چیزیں ایسی ہیں, تجسس ہے, غیبت ہے, بدگمانی ہے, یہ بد اخلاقیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. بدگمانیوں سے بچاؤ, اپنے کو بدخلقی سے بچاؤ, غیبت شکایت سے اپنے کو بچاؤ. المختاب و فاسق, فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ غیبت کرنے والا فاسق ہے. النمام و فاسق, نمام فاسق ہے. نمام کسے کہتے ہیں؟ نقل الکلام الی الغیر علی وجہ الافساد, کلام کو نقل کرنا دوسرے کو فساد پیدا کرنے کے لیے, اسی کو نمیمہ کہتے ہیں. چغلی, ادھر کی لکڑی ادھر ادھر, کتنے لوگ مبتلا ہیں. اچھے اچھے دوستوں میں جھگڑا کرا دیں, فساد پیدا کرا دیں. ذکر بھی جاری, کچھ وظیفہ بھی جاری, لیکن یہ بھی جاری, یہ بھی جاری. کیا کیسے برکت ہوگی؟ لکھا ہوا ہے بھائی اسماعیل شہید نے لکھا ہے, اللہ لکھا ہے کہ باوجود اوراد اشغال کے اگر تم پر اوراد ربانی, الطاف ربانی کا نزول نہ ہو تو سمجھو کہ یا تو تمہارے اندر ایک مرد ہے یا سارے مرد تمہارے اندر موجود ہیں. اس بنا پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوار نہیں آ رہے. اذکار و اشغال کے باوجود اس بنا پر اخلاق کی اصلاح بہت ضروری ہے. میرے دوستو بزرگو, اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اس کی طرف متوجہ فرمایا, قلب کی درستگی کی طرف متوجہ فرمایا. ہاں, اپنے نااہلی کے استحضار, اپنی گناہوں کا استحضار, اپنی خطاؤں کا استحضار, میرے دوستو ان سب چیزوں کا استحضار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا اور بتلایا اور خود کر کے دکھلایا. انل موترف بیگمبی, میں اپنے گناہ کا اعتراف کرنے والا ہوں, میں اپنے خطاؤں کا اقرار کرنے والا ہوں. اے اللہ میں ضعیف ہوں, اے اللہ میں کمزور ہوں, ناتواں ہوں, آپ ہی راستہ ہمارا طے کرائیں تو طے ہو سکتا ہے, ہم کچھ نہیں سکتے. اللہم آت نفسی تقواہا وزکہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا. اے اللہ ہم کو تقویٰ دیجیے. آپ نے تقویٰ اور فضول دونوں ہمارے سامنے رکھ دیا ہے. ہمارا نفس تو ایسا ہے کہ فجور کو اختیار کر سکتا ہے. اس بنا پر آپ اپنے فضل و کرم سے تقوی کی طرف ہمارا ہاتھ بڑھائیے, ہاں, تاکہ ہم تقوی کو لے کر کے کامیاب ہو جائیں. اللہم آت نفسی تقواہا وزکہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا مولاہا. اے اللہ اگر ہم صاحب نفس ہیں تو آپ ولی نفس آپ ہی تو ہیں, خالق نفس ہیں. اگر ہم صاحب نفس ہیں تو آپ ولی نفس, کتنے عمدہ عنوان, کتنا عمدہ ہے. اللہم آت نفسی تقواہا وزکہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا. اس نفس کے ولی و مولا تو آپ ہیں. اگر ہم صاحب نفس ہیں تو آپ ولی نفس ہیں اور مولائے نفس ہیں، آپ ہمارے اوپر رحم فرمائیے اپنے ولی اور مولا ہونے کے اعتبار سے. بہرحال میرے دوستو بزرگو، اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں آداب بیان فرمائے، حقوق بیان فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بیان فرمائے. بڑی وضاحت سے اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اخلاق کو، آداب کو، احکام کو بیان فرمایا ہے. وہ واقعی اس لائق ہے، اس کا ترجمہ ہی کم سے پڑھا جائے. لا یسر قومی من قومی، ایک قوم دوسرے قوم پر شکریہ نہ کرے، مذاق نہ کرے. اللہ ولی، ہو سکتا ہے کہ جس قوم کا تم شکریہ کر رہے ہو، جس قوم کا تم مذاق اڑا رہے ہو، وہ تم سے بڑھ کر کے ہو اللہ کے نزدیک. جس کا شکریہ کر رہے ہو مذاق، ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک اس کا درجہ بڑا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وصیت کیا کہ دیکھو ایک جگہ خالی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں، مجھ کو وہاں دفن نہ کرنا، مجھ کو نہ دفن کرنا، مجھ کو بقی میں دفن کرنا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ رہوں تو حضور کے ساتھ بغل میں اور وہ سوکنے مجھ سے درجہ میں بڑھ جائیں تو قیامت میں بڑی شرمندگی ہوگی مجھ کو. یہ تھی تو میں حضور کے ساتھ، حضور کے ساتھ مدفون تھی، اس وقت مجھ کو وہاں دفن نہ کرنا. کتنی معرفت کی بات اور کتنی ابدیت کی بات اور کتنی فنائیت کی بات. صحابہ اکرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فنا کو بھی سیکھا، بقا کو بھی سیکھا، صوفیہ کیا جانے، وہیں سے سب کچھ ملا ان کو. حضرت عائشہ کتنی زبردست فقیہ. حضرت ابن عباس نے کہا کہ دیکھو ان کو اجازت مت دو آنے کی، آئیں گے تو ہماری تعریف کریں گے، گئے تو واقعی تعریف کرنے لگے، اولاً تو اجازت ہی نہیں دے رہی تھی، تعریف کرنے لگے کہ آپ وہ ہیں جو باقرہ تھیں، آپ سے شادی ہوئی، آپ کے لیے آیتیں نازل ہوئی، تیمم کی آیت کہاں میں کہنے رہی تھی، مرد الوفات میں ہے، وفات کا وقت ہے، لیکن فرما رہی کہ میں کہنے رہی تھی کہ آ کے تعریف کریں گے. میں یہ چاہتی ہوں کہ اس حال میں اللہ سے ملوں کہ نسیم منسیہ ہوں، بھولی بھسری کی طرف ملنا چاہتا ہوں. میں اپنے کسی کمال کو لے کے نہیں جانا چاہتی، اپنے کمال پر نظر کر کے نہیں لے جانا چاہتی. کمال تو ہو لیکن کمال پر نظر نہیں ہونا چاہیے. میرے دوستو کیا ہے، کتنی بڑی صحابیہ تھی، معلم امت تھی، امت کی معلمہ تھی، زبردست ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مقام دیا تھا. میں نے خود دیکھا ہے حضرت عائشہ کی کوئی بات حدیث کے بارے میں آئی، شاہ انور صاحب نے کہا ہاں کہ یہ ایسی بات عائشہ نے کہا ہے کہ بڑے بڑے علماء محدثین بھی اس بات کو نہیں کہہ سکتے تھے، اتنی بصیرت و معرفت کی بات انہوں نے کہی. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت دے رہی تھی، یوں ہی نہیں رہی تھی، خلوص کے راستے سے تھی، خلوص سے تھی، ہاں دل لگا کے تھی. میرے دوستو اللہ نے علمی ان کو مرتبہ دیا، تقوی کا مرتبہ دیا، کتنا کوئی بڑا مرتبہ دیا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. بہرحال میرے دوستو بزرگو، ہمارے بزرگوں نے اخلاق کو بھی درست کیا ہے، اخلاق پر محنت کیا ہے، اخلاق کے علم کو حاصل کیا. علم الاخلاق کل مستقل چیز ہے، علم الاخلاق میں بھی ایک دانت کا درجہ ہے، ایک نہ دانت اور ایک دانت کا درجہ ہے. ایک اخلاق کو جاننا ہے اور ایک اخلاق کا رکھنا ہے. یہاں تو جاننے ہی میں فیل ہے، رکھنا تو بہت باقی بات ہے. بہرحال میرے دوستو بزرگو، ان چیزوں کا بھی استحضار ہونا چاہیے. کیونکہ میں یہاں آیا ہوں، جو علوم ہے اس قسم کے میں چاہتا ہوں کہ بیان کر دوں تاکہ ذہن میں کچھ لوگوں کے اگر رہ جائے گا تو سمجھیں گے کہ طریق یہ ہے، تصوف یہ ہے، مانگے کیا حشر ہو، مرنا ہے کہ نہ ہے، آنا ہے نہیں آنا ہے. یہ نہیں اب اسی سے لوگ سمجھیں گے کہ آئندہ سال نہیں آئیں گے، یہ بھی مشکل ہے کہنا ہے. ابھی رات بھر کا گزرنا مشکل ہے، اب مر جائے کتنے لوگ مر گئے نہیں، ہمارے کتنے پر سال جو تھے یہیں پر ختم ہو گئے، ہمارے میں نہیں آئے، کتنے لوگ تراوی پڑھے اور ختم ہو گئے. تو میں نہیں ختم ہو سکتا کیا، میں بھی ہو سکتا ہوں. بہرحال میرے دوستو بزرگوں، یہ طریق بزرگوں کی امانت ہے. اس بنا پر میں کہتا ہوں کہ چونکہ اس کے لیے آیا ہوں، اس بنا پر طریق کو واضح کر کے جانا چاہتا ہوں. خانقاہی کیا نظام ہے اور کیا اس کی ضرورت ہے، کیا اس کی اہمیت ہے، بڑا بڑا ہر سا میں نے بیان کیا. کہا آپ خانقاہ میں کیا کرتے ہیں، وہاں صدیق صاحب نے بھی پوچھا، دونوں بزرگوں نے جو ہمارے تھے شیخ خان سمجھیے، دونوں نے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں وہاں جا کر کے. میں کا یہی کہتا ہوں، ذرا خانقاہ کا خلاصہ یہ بیان کرتا ہوں کہ ذکر کی کثرت ہو اور اخلاقی درستگی کا بالکل ٹھیک ہے. میں نے کہا خانقاہ کا خلاصہ یہ ہے کہ کثرت ذکر ماں حسن خلف، ذکر کی کثرت اس میں عجب نہ ہو بلکہ انانیت نہ ہو، فنائیت ہو، اخلاق ہو، درستگی اخلاق کے ساتھ ساتھ ذکر اللہ، خالی ذکر اللہ کی کثرت کافی نہیں ہے، صرف اخلاق کی درستگی ہو ہی نہیں سکتی جب تک ذکر وذکر اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ کامیاب ہو جائے، لیکن اس ذکر کے ساتھ اخلاق کی درستگی، اس کے اندر عجوب نہ ہونا چاہیے، اس کے اندر کبر نہ ہونا چاہیے، دوسروں کی تحقیر نہ ہونا چاہیے، جس طریقے سے مال و دولت اگر ہو تو کسی کی تحقیر جائز نہیں، اسی طرح کثرت ذکر ہو تو تحقیر کا کیا اجازت ہو سکتی ہے، اگر مال و دولت تو سب لوگ جانتے ہیں کہ بھائی ذلیل نہ سمجھو کسی کو، اگر آپ نے عبادت کر لیا تلاوت کر لیا تو دوسروں کی تحقیر کہاں سے جائز ہو جائے گی، جس طرح مال و دولت میں جب تحقیر کی اجازت نہیں تو عبادت میں تحقیر کی کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ بہرحال میرے دوستو بزرگو، یہ دین ہے اور یہ طریق ہے، اللہ نے پورا پورا طریق بیان فرما دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت فرما دی، صوفیاء کرام نے عمل کر کے سب دکھلا دیا، جس آیت کی میں نے پڑھی تلاوت کیا ہے صرف ترجمہ کر دیتا ہوں، کیونکہ اس میں بھی ایک اچھی بات ہے جس کی بنا پر اس آیت کو میں نے پڑھ دیا تھا، ورنہ تو پوری سورہ جو ہے وہ اس قابل ہے کہ اس کا ترجمہ پڑھا جائے اور سمجھا جائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنایا جائے، مارا جائے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، انما المؤمنون اخوة، مسلمان سب بھائی بھائی ہیں، دینی اعتبار سے اسلامی اعتبار سے بھائی بھائی، بھائی بھائی میں بھی جھگڑا ہو سکتا ہے، فساد ہو سکتا ہے، لڑائی ہو سکتی ہے، لیکن تمہارا فریضہ کیا ہے، فاصلحوا بین اخویکم، اگر تمہارے دو بھائیوں میں فساد ہو جائے تو صلح کرا دو، اللہ علیہ، دیکھیے پورے امت کو خطاب، صلح کرا دو، فاصلحوا، سب مل کر کے اس کو صلح کرا دو، اگر کسی منصب کے بارے میں جھگڑا ان کا ہو گیا، فساد ہو گیا تو اصلاح کرا دو، اصلاح ہوگی میرے دوستو ان کا دین بھی محفوظ رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے کو ذات البین فساد سے بچاؤ، درمیانی جو باہمی فسادات ہیں ان سے اپنے کو بچاؤ، فَإِنَّهُ الْحَالِقَةُ، اس واسطے کہ موڑ دینے والی چیز ہے، اب میں نہیں کہتا کہ بالوں کو موڑتی ہے بلکہ دین کو موڑ جا رہا، حدیث صریح حدیث ہیں بخاری مسلم وغیرہ کی حدیث ہے، میں نہیں کہتا کہ وہ بالوں کو موڑتی ہے بلکہ دین کو موڑ دیتی ہے۔ دوستو یہ اختلافات اور نزاعات جب ہوں گے تو نماز میں جی لگے گا، تلاوت میں جی لگے گا، تراوی میں جی لگے گا، ہر وقت ادھر کی ادھر اسکیم اور یہ سب کرنے میں پورا وقت اس کا صرف ہو جائے گا اور مر جائے گا، اور ایسے حال میں مرے گا کہ کل میں ایمان بھی اس کی زبان پر نہیں رہے گا، جس میں جو رہے گا وہی تو ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے ایک تاجر تھا کپڑے کا، جب وہ مرنے لگا تو یہی کہتا رہ گیا کہ فلا کپڑا اتنے آنے گز، یہی کہتے کہتے مر گئے، جس میں جو رہے گا ویسی صورت ہوگی۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، ڈرو گے تو اصلاح کرو گے، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے اور لوگوں کی صلاح اور عافیت کی فکر کرو گے تو تم پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا۔ کتنی زبردست آیت ہے، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، چاہے کہ تم رحم کر دیے جاؤ۔ میرے دوستو رحم کے لیے تقوی کی ضرورت ہے، اصلاح ذات البین کی ضرورت ہے، اپنی اصلاح کی بھی ضرورت ہے، اپنے بھائیوں کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے، حسن ظن رکھنے کی ضرورت ہے، تجسس سے بچنے کی ضرورت ہے، غیبت نہ کرنے کی ضرورت ہے، نمیمہ نہ کرنے کی ضرورت ہے، یہ اخلاقیات ہیں، جب ان چیزوں پر چلو گے اللہ کی نسبت پیدا ہوگی، اللہ سے تعلق پیدا ہوگا، یہ رمضان ہوگا، تقوی کا موجب ہوگا، رمضان کا جو مقصد ہے وہ تم کو حاصل ہوگا۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، وہ آپ حضرات کو بھی، وہ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، اللهم اصلح امة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم امة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج عن امة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لامة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم تجاوز عن امة محمد صلى الله عليه وسلم، یا اللہ ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما دے، ہم سب کو خیر و عافیت عطا فرمائے، عزت عطا فرما، یا
اللہ دشمنوں کے ہنسنے سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ان تمام برائیوں سے پناہ میں ہم کو رکھ، یا اللہ دشمنوں کے شر سے، ان کے قید سے، ان کے مکر سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ اسلام کا بول بالا ہو، یا اللہ اپنے کلمے کو بلند فرما، یا اللہ اس کلمے والوں کو بھی بلند فرما، ان کو ہر قسم کی عزت، ہر قسم کے آبرو سے منواز دے، مشرف فرما، یا اللہ ان کو سکون عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم
الراحمین.
صحیح وسیلہ مل جاتا ہے. ونشهد ان سیدنا نبینا مولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. میرے دوستو، بزرگو، بارہا یہ بیان ہو چکا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے عقائد کو بھی بیان فرمایا اور اعمال کو بھی بیان فرمایا اور اخلاق کو بھی بیان فرمایا. ظاہر بات ہے کہ جب قرآن پاک دستور حیات ہے، دستور العمل ہے، اس میں ہر قسم کے احکام بیان ہوں گے. جتنی ضرورت انسانوں کو ہو سکتی ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ بیان فرما دیا ہے. دوسری کتابوں میں یا دوسرے کی کتابوں میں نقص ہو سکتا ہے، کمی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ ہماری نفسیات سے واقف نہیں، ہماری ضروریات سے پورے طریقے سے واقف نہیں. کتنی ہی بڑا فلسفی ہو، سائنسداں ہو، کتنی ہی بڑا قانونداں ہو، مگر میرے دوست و بزرگو، انسان کی پوری ضروریات کو وہ نہیں جان سکتا. آگے کیا ضروریات پیش آئیں گی اس کا وہ احاطہ کر ہی نہیں سکتا. چنانچہ قوانین میں برابر تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، انگریزوں کے یہاں بھی، یہاں بھی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں قوانین میں، مگر اللہ رب العزت جو عالم الغیب ہے، عالم الشہادہ ہے، اسی نے ہم کو پیدا کیا، اسی نے ہماری ضروریات کو پیدا کیا، تو کیا وہ نہیں جانے کا کہ ہماری ضروریات کیا ہیں؟ اس کے متعلق جو تعلیم ہو سکتی ہے، جو ہدایت ہو سکتی ہے، وہ سب کچھ اللہ